نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. برسول كريم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تصویر رکھتے ہوئے سنیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصوں میں، احوال میں، عقل مندوں کے بات کو درس عبرت ہے. لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ فرماتا ہے بے شک ان لوگوں کے قصوں میں، احوال میں، عقل مندوں کی بات سے درس عبرت ہے. اور عقل مند وہی ہے جو حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل کرے. جو لوگ حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے، وہ عقل مند کہلانے کے مستحق نہیں. سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مخلوص روح کے اندر ایک بڑی ہی عجیب بات بیان فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہوں. مولانا روم کی جو عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس مسئلے کے بیان فرمانے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے ہیں. اور اس حکایت کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد اور ان کا مقصد ہوتا ہے. تو سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک دنیا اور ایک مومن تینوں شکار کے واسطے نکلے اور تینوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو شکار ہاتھ آئے گا اس کو آپس میں بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں. شکار کی تلاش میں لگ گئے. شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا, لومڑی نے شکار کیا خرگوش. تینوں اپنے اپنے شکار لے کر آ گئے. شیر نے بھیڑیے سے کہا, وہ بھیڑیے اس نے کہا جی حضور ایسا تقسیم کرو. تو بھیڑیے نے کہا جناب حساب سے بالکل سیدھا ہے, گائے آپ لے لیں, ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں. شکار بھی اپنے اپنے ہیں اور حصہ قدرے حصہ کے حساب سے بھی سوچ سکتے. شیر کو غصہ آ گیا, غضب ناک ہو گیا. اس نے غصے میں آ کر غضب ناک ہو کر بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور کہا کہ بے اگر گلاس بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے اور ہر جس کا دوست نذیر ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے. شیر نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کو تین پار کے رکھ دیا. بھیڑیا بےچارا تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا. لومڑی وہ سب کچھ دیکھ رہی. شیر سے لومڑی کی طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا وہ لومڑی کچرے کا جی حضور تم تقسیم کرو. تو لومڑی نے کہا حضرت اس وقت آپ گائے کھا لیں اور شام کو ہرن کھا لیجیے اور کل صبح ماچتا خرگوش کا کر لینا, میں کچھ نہیں لوں. جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومڑی سے پوچھا. مولانا فرماتی ہے کہ شیر نے کہا کہ آج کو جا پوچھا اگر بڑی دین یہ تقسیم کا طریقہ تو انہیں کہاں سے سیکھا ہے. تو لومڑی نے کہا جناب بھیڑیے کے ہاتھ میں نے تقسیم کا یہ طریقہ بھیڑیے کے ہاتھ سے سیکھا. میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی تو اس کو جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑے. میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کی تو خیر میری بھی نہیں. تو جناب کے تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے ہار سے سیکھا. تو شیر خوش ہو گیا, کہنے لگا وہ لومڑی تم نے ہمارا قدر کیا, جاؤ جو تینوں شکار تمہارا ہم اور مار لیں. اس حکایت کو لکھ کر مولانا روم رحمت اللہ نے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں. فرماتے ہیں کہ پچھ پورا سے مارا در جہاں کرد پیدا اب پچے سے سنیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس جہان میں ہمیں تمام امتوں کے بعد میں پیدا کیا اور پہلی امتوں کے حالات
کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیے اور ہمیں حکم دیا کہ پہلی امتوں کے حالات کو پڑھ کر سن کر سبق اور عبرت حاصل کرو. جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی, اس طرح تم پہلی امتوں کے حالات پڑھ کر اور سن کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لو. یعنی تم قرآن میں پڑھو کہ پہلی امتوں پر تو عذاب آیا تو وہ کیوں آیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, انہوں نے کون سا جرم کیا تھا, کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. تو تم اس گناہ سے بچو, تم اس جرم سے بچو تاکہ ان پر عذاب نہ آئے. اور جن قوموں کو اللہ نے نوازا, سرغلم کیا, کامیاب کیا, وہ بھی کرو اور سنو کہ ان کی کامیابی اور سربلندی کی وجوہات کیا تھی, کون سے انہوں نے کام کیے کہ اللہ راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو تم بھی اسی طرح سے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیاب اور سربلند کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم سبق اور عبرت حاصل کریں. تو آپ اگر آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, اس کو محض ایک قصہ سمجھ کر, ایک افسانہ سمجھ کر نہ سنیے گا, بلکہ اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ ہم اس قصے سے سبق اور عبرت حاصل کریں. اس قصے کے بیان کرنے کا سبب کیا, یہودیوں نے عرب کے مشرکوں کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحاناً ایک سوال کیا, حضور کا امتحان لیا اور امتحاناً ایک سوال کیا, کیا کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہتے اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل, کیونکہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام اور بنی کہتے ہیں اولاد کو, تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہ مصر میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو فرعون سے ان کا معاملہ ہوا تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے ملک مصر میں کب آئی تھی, کیوں آئی تھی اور اس کے آنے کی وجہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا, تو اس سورہ شریفہ کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا. قرآن میں اور بھی قصے بیان ہوئے ہیں مگر صرف ایک یہ قصہ ہے جو مسلسل بیان ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص, اے حبیب ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں بہت اچھا قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس لیے کہ ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف یہ قرآن. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا. اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا, یعنی قصوں میں سے حسین جمیل بہت اچھا قصہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کیوں فرمایا, اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اس قصے کے حالات بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے ملتے جلتے ہیں. یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا بالکل ملتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا. دیکھیے اللہ نے لَمِنَ الْجَاهِلِينَ نہیں فرمایا, ایک ہے جاہل ہونا اور ایک ہے غافل ہونا. جاہل ہونا اور بات ہے, غافل ہونا اور بات ہے. جاہل اس کو کہتی ہے جس کو علم نہ ہو, اور غافل اس کو کہتی ہے جس کو علم تو ہو مگر اس کی توجہ نہ ہو. توجہ نہ ہو, توجہ کے نہ ہونے کا نام غفلت. تو اللہ نے غافلین فرمایا کہ محبوب تمہاری ادھر توجہ نہیں تھی, اب تمہاری ہم توجہ لگا رہے ہیں. شروع ہوتا میرا کی ہے یا رائی سو آم بچم پون کمرا رائی تو سا کے دید کال سو کو اللہ فرماتا ہے یا کرو جب کے کہا یوسف میرا کی ہے اپنے باپ سے یا بتے ہے میرے باپ انی رائی تو بے شک میں نے دیکھا ہے آہدا سارا تو کام بشم سبل کمر گیارہ ستاروں اور شمس و کمر کو تو ہم ساتھ بھی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 7 برس کے قریب تھی تو انہوں نے خواب دیکھا, 11 ستارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے. انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر, جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر باپ میں جلتی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلے دے کے لگا اور فرمایا کہ اے نور نزل یہ مبارک خواب ہے اس کے نقل. فرمایا میرے بیٹا یہ بہت مبارک خواب ہے, تمہیں ڈرنے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ بھی سنو. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کئی جا جو تیرے ساتھ مکر کریں گے پرہیز کریں گے دھوکہ کریں گے دھوکہ کرنا
ان شیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے.
یعنی اگر تو نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے, کیونکہ وہ پھر بے سمجھ نہیں پیغمبر کاغذ علم والی تو وہ فوراً سمجھ لیں گے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں اور شمس و قمر سے مراد ماں باپ ہیں
اور تو نے ان کو اپنے کا ہی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ خاص کی تعبیر سمجھ لیں گے, تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور ان کے دل میں حسد پیدا کر دے گا کہ دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹا ہو کر ہم سے بھی سجدے کرواتا ہے اور ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے پاس دیکھتا ہے, تو شیطان ان کے دل میں بغض اور حسد پیدا کر دے گا, پھر وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے, اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کر. آپ یہ فرما رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام تھا یہودہ, اس کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی ہوئی یہ بات سن رہی. یوسف علیہ السلام کا بات بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا, وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے, وہ سن گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بتانے کا یج کا وقتوں کا, اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا, مصطفیٰ بنا لے گا, برگزیدہ کر لے گا. بلو انو کا منتا بھی مل آدھی, اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا. بلو تموں نے متا ہوں کا, اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا, تجھے نبی بھی بنائے گا, دنیا کی بادشاہ بھی بجے گی, دینی نعمت بھی دے گا, دنیاوی نعمت بھی دے گا, اور تجھے ان سارے بھائیوں میں برگزیدہ کرنے گا, مصطفیٰ بنا لے گا. وانا آل یعقوب, اور یعقوب کی آل پر بھی اپنی نعمت پوری کرے گا, یعنی یعقوب کی آل اولاد میں بہت سے بادشاہ بھی ہوں گے, بہت سے انبیاء بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا. کما اکمہ علا عبدی کا من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسے کہ اس نے تیرے باپ کا تو پر اپنی نعمت پوری کی, جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اپنا نام آواز و آن آج کرتے ہوئے نہیں رہی. ان رب کا علیم حکیم, بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں چند باتیں عرض کر لی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا, وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ وسوسے ڈالے گا, بغض اور حسد پیدا کر دے گا, اور اسی طرح یعنی وہ تیرے ساتھ بغض کریں گے, حسد کریں گے, شیطان وسوسے ڈالے گا, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بار گزیدہ کر لے گا, مصطفیٰ بنا لے گا, اور تجھ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا کہ تجھے نبی بھی بنائے گا, بادشاہ بھی بنائے گا, تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا, جس طرح کہ اس نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمتیں پوری کی تجھ پر بھی کرے, سب کچھ بیان کر. معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا یہ بیٹا نبی بھی بنے گا, بادشاہ بھی بنے گا, اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. یہ سب تہذیب گوئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دی. لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا, وہ یہ کہ جب یہودے کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی سن رہی تھی
تو یعقوب علیہ السلام کو پتا نہ چلا؟ ان کو پتا ہوتا تو وہ کہتے کہ بھائی بیٹا ابھی چپ کر وہ سن لیں گے، وہ سن رہی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو اگر ان کو علم ہوتا تو وہ بیان نہ کرتے، یوسف علیہ السلام کو نصیحت نہ کرتے، تو معلوم ہوا کہ ان کو پتا نہیں تھا۔ کسی قسم کی باتوں سے بعض لوگوں نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ کسی کو میں جس کے اوپر یہ سورج کی شوق کر رہی ہے، یہ میرے آنکھ میں پڑتی ہے، جو ادھر والی یہ جو کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا درمیان کی، اس کے ساتھ والی بائیں طرف کی، بھائی یہ نہیں ہے دوسری، اس کے ساتھ والی اس کے ہاتھ کی طرف، یہ کسی قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر پھر لوگوں نے یہ قیاس کیا۔ یہ قیاس یہ کوئی شلیل نہیں، قرآن حدیث قیاس ہے کہ اگر ان کو علم ہوتا تو جب وہ سن رہی تھی تو پھر آپ بیان نہ کرتے۔ اس سلسلے میں میں ایک بات کرتا تھا، بس میرے صدر کو اور سوچتا ہوں، توجہ کرو، نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ توجہ نہیں ہوتی۔ علم کا ہونا اور چیز ہے، توجہ کا نہ ہونا اور چیز۔ علم ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی نبیوں پر ایسا وقت آتا ہے کہ بعض وقت ان کی توجہ کسی خاص امر کی طرف نہیں رہتی اور ہونے والا کام ہو جاتا۔ جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کو سن کر دور تک پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے مستقبل، یوسف علیہ السلام کے حالات میں ایسے کھو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی اور ہونے والی بات ہو گئی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا۔ تو علم قوم کو تھا کبھی کو بے چین گوئیاں کر رہے ہیں اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یعنی تیرے بھائی تیرے ساتھ حسد کریں گے، تو ان کے بغض و حسد کا شکار ہو جائے گا اور پھر امتحان کی منزل میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قرض زیتا کر لے گا، اور جس مقام پر اس نے تجھے پہنچانا ہے وہ پہنچا دے۔ ان کو علم تھا مگر وہ مستقبل کے حالات میں ایسے کھو گئے، مستقبل ہو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑی سن رہی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا اور ہونے والی بات ہوئی۔ تو اللہ کے نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی، اور جب توجہ نہیں ہوتی تو ہونے والی بات ہو جاتی۔ مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ اثر کی نماز کی چار رکھتے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان ذرا کسی اور طرف چلا گیا، نماز کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تو ادھر غلطی لگ گئی، متشابہ لگ گئے، بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا تو بیٹھ گئے، تو کیا آپ کو علم نہیں؟ علم ہے آپ کو، لیکن آپ کو غلطی کیوں لگی؟ بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ توجہ نہ رہی۔ تو علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے، اور اپنے پیاروں کی توجہ اس وقت اس کام کی طرف سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہونے والا کام ہو جائے۔ معصور ہے، یہودہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے کلام کا خواب بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کے کلام کا یہ نصیحت کرنا سن، اور اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا، اس کے شوہر نے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیا،
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، 5 بیویوں سے 12 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ آپس میں حقیقی بھائی، یہ ایک ماں، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ علاقی بھائی تھے، جو باپ کی طرف سے حقیقی ہو ماں کی طرف سے قاتلے ہو ان کو کہتے ہیں اور باپ ایک ہے اس کی چند بیویاں ہیں، ان بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے تو وہ آپس میں کہلائیں گے حالات، تو بنیامین اور یوسف حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 جو تھے وہ ان کے حالاتی بھائی، یہ کافی سچے اثر ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، جو یوسف سب سے چھوٹا اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروا رہا ہے، ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے، اور ذرا دیکھو تو صحیح 11 ستارے ہی ہوتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، شمس و قمر ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے، تو ابھی سے جب یہ ایسے خواب دیکھتا ہے تجھے بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بس ہوئی بات، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا اور بھائیوں کے اندر یوسف اور بنیامین کا حسد اور بغض پیدا کرنا شروع کیا، اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ اب کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے حصے میں سائلوں کے واسطے، سوال کرنے والوں، گفتگو کرنے والوں کے واسطے معرفت کی نشانی ہے، سبق اور عبرت حاصل کرنے کی دلیلیں اور نشانیاں موجود۔ چلیے صاحب، اب دسوں بھائی جو مل کر بیٹھے تو اب یوسف کے خلاف منصوبہ بننے ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين۔ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الى ابینا منا، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے، ہمارا باپ یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے ان دونوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، ونحن عصبة، حالانکہ ہم ایک جماعت، ہم ایک قوت والا لشکر، ہم سب کے پاس لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں آگے آ جائے، تو تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، کسی نازک موقع کے وقت جو ہم کام کر سکتے ہیں، ہم خدمت کر سکتے ہیں، یہ دو بچے نہیں کر سکتے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرتا، لیکن ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے کرتا ہے، حالانکہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ دونوں بچے نہیں کر سکتے، تو بے شک ہمارا باپ یوسف علیہ السلام و السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں وارستا ہے یا یوسف کے ساتھ محبت کرنے کے سلسلے میں صحیح خطا اور غلطی پر ہے۔ جہاں سے معاملہ شروع کہ ہمارا باپ انصاف نہیں کر رہا، وہ ہم سے زیادہ ان کو معبودت ہے، حالانکہ وہ بچی وہ اتنے کام نہیں آ سکتے، وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نازک وقت پر کام آ سکتے ہیں.
ان کا جو خیال تھا کہ ہمارا باپ غلطی پر ہے تو یوسف اور بنیامین نہیں تو زیادہ محبت کرتا ہے, جو ان کا خیال غلط وجہ سے بنیامین اور یوسف سب سے چھوٹے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں باپ ان سے زیادہ محبت,
یہ نہیں کہ بڑوں سے محبت نہیں ہوتی. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے محبت اس سے بھی ہوتی ہے, لیکن محبت کا انداز بدل جاتا ہے.
مثلا چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لیا, اس کا منہ چوما, تو جب بڑا ہو جاتا ہے
تو پھر اس کو اس طرح گود میں بٹھا کر اس کا منہ نہیں چوما جاتا, لیکن محبت اس سے بھی ہوتی ہے, محبت کا انداز بدل جاتا ہے.
ایک تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اس واسطے زیادہ محبت کے مستحق تھے جو وہ چھوٹے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ انتقال کر بچپن میں یتیم ہو تو ماں تو تھی نہیں پیار کرنے والی, تو اب باپ بھی نہ کرتا تو پھر ان یتیموں سے کون پیار
کرتا. اس وجہ سے بھی وہ زیادہ محبت کے مستحق تھے کہ ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا, ماں کی آگوشے محبت چھن گئی تھی, تو اب اگر باپ بھی ان سے پیار نہ کرتا تو پھر کون پیار کرتا.
اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, نگاہ بصیرت سے دیکھتے تھے کہ یوسف میرا جانشین بنے. وہ جو وراثت ہے باپ دادے کی نبوت وہ اس کو ملے گی,
اور یہ درجے اور مرتبے میں سب سے زیادہ بلند ہے کہ اللہ اس کو نبی بنائے گا, یہ میرا جانشین بنے گا. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ ایک باپ کے بہت سے بیٹے ہوں, لیکن جو بیٹا نیک ہوتا ہے باصلاحیت ہوتا ہے, جس کا مستقبل آگے چل کر بہت زیادہ روشن ہونے والا ہوتا ہے, اس بیٹے کے ساتھ باپ کو فطری طور پر زیادہ محبت.
مجھے چند وجوہات تھی
جن وجوہات کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام
یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے,
اور اس کے ساتھ ساتھ بنیامین سے بھی محبت کرتے.
تو شیطان نے پہلا وسوسہ یہ ڈالا بھائیوں کے دل میں کہ تمہارا باپ انصاف نہیں کر رہا, ان سے زیادہ محبت کرتا, تم سے نہیں کرتا, حالانکہ وہ بچے کو کوئی کام نہیں آ سکتے, ان کو بہت کام آ سکتے. یہ پہلا وسوسہ, جب یہ وسوسہ ڈالا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا, تو اب تو کیا کرنے لگے,
کہنے لگے
یوسف کو قتل کر. دس بھائیوں نے مل کر جو منصوبہ بنایا, بات چیت ہو رہی ہے, پہلی بات یہ ہوئی کہ قتل کر. جب انہوں نے قتل کا کہا تو بڑا بھائی جو تھا یہودا, اس نے کہا
قتل نہیں ہوگا, کبھی آخرت بھائی ہے وہ کچھ بھی صحیح.
ایسی بات قتل نہ کرو, قتل کا منصوبہ بنا نہ بنا,
ایسا ہرگز نہیں ہوگا,
آخر وہ ہمارا بھائی ہے,
بھائی کا کچھ باپ تھا کچھ باپ تھا, مشورہ آخر کو یہ رد ہو گیا.
اس نے یہ خیال کیا کہ آخر تو ہمارا بھائی,
کچھ یہ خیال کیا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ہمارے باپ کو بڑا صدمہ پہنچے گا, کچھ باپ کا خیال کیا, آخر یہ مشورہ رد, قتل نہیں کر.
ابھی پھر کیا کریں,
کہنے لگے اب اس طرح ہوں ہو آئی یخ لو نہ تم بچ ہو, وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ.
ایسا کرو کہ اس کو کسی ہیلے بہانے طریقے سے گھر سے نکالو اور کسی دوسرے ملک میں پھینک دو, کسی دوسرے ملک میں پہنچا. جب وہ نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہارے لیے رہ جائے. یہ کہا کہ بھائی کو کسی دوسرے ملک میں پہنچا دو, اس ملک سے نکال دو, دور کر دو, ہے یہ بھی گناہ, لیکن وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ.
یہ گناہ کر لو, بعد میں نیت بن جائے, بعد میں توبہ کر لیں گے, نیت ہو جائے.
قتل نہ کرو اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا, مقصد تو یہ ہے کہ وہ باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے. جب وہ نہیں ہوگا تو پھر باپ کی توجہ تمہارے لیے رہے گی اور تم ہی باپ کی توجہ کا مرکز ہوگے, پھر تمہارا باپ تم سے ہی محبت کرے گا, اپنا مطلب اس سے بھی حاصل ہو جائے گا. ایسے بھی سنا کہ یوسف کو کسی دوسرے ملک میں کسی طرح پہنچا دیا جائے اور باپ کو جدا کر دیا جائے, لیکن گناہ کر لو بعد میں نیز بن جائے, بعد میں نیز بن جانا, توبہ کر کے نیز ہو. میرے صاحب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح یوسف کو جہاں سے نکال دیں اور کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیں, نہ وہ رہے نہ ہمارا باپ اس سے محبت کرے, پھر ہم ہوں گے اور ہمارا باپ ہوگا, وہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور اس کی توجہ خالص ہماری طرف رہے گی, اس سے ہمارا مقصد حاصل ہے. یہ منصوبہ بنا کر باپ کے ساتھ آنے, لیکن سوچ آئی کہ بھائی آخر اس کو اس ملک سے جو نکالو گے تو کس طرح نکالو, کسی دوسرے ملک میں جو پہنچانا ہے وہ کس طرح پہنچانا. اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. انہوں نے کہا قتل تو نہ کرو, یہ تو تم نے طے کر لیا ہے, ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں نہ, جہاں سے لے جاؤ باہر تو جنگل میں کوئی ایسا کنواں ہو جس میں سے لوگ عام طور پر پانی نہ نکالتے ہو, جنگل میں ہو, اس کنویں میں ڈال. جل کا بھی تو بات اس تیار آتے, کوئی قافلہ آئے گا اور وہ قافلہ اس کو نکال دے.
ان کن تم پائے,
اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر, کنویں میں ڈال دو, کوئی قافلہ آئے گا, قافلے والے کنویں سے پانی نکالنے جائیں گے تو وہ اس کو بھی نکال لیں گے اور نکال کر. نہیں, یہ منصوبہ بنا کر باپ کے پاس
پالو یا پانا,
کہنے لگے ہے ہمارے باپ,
مالا کا لا پامن لا یوسف,
کیا بات آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے, یوسف کے معاملے میں ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے. ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ, بڑے ہمدرد, اس سے بڑی محبت رکھتے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ درخواست کر چکے ہوں اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست کو رد کر دیا ہوگا, تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کیا بات ہے, ہم یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے, ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے, حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ. معلوم ہوا پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ اس قسم کا سوال کیا ہوگا جس کو یعقوب علیہ السلام نے رد کر دیا ہوگا. جب جس وقت انہوں نے یہ کہا
کہا کہ ابا جان کیا بات ہے, آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں کرتے, ہم پر اعتماد نہیں کرتے, بات کیا ہے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. آپ نے فرمایا بات کیا ہے, تم سب کو کیا ہو؟
کہنے لگے ارسلہما معنا وطن.
ابا جان کل ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا تو اس کو ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ سیر کرنے تفریح کرنے جائیں گے, جنگل میں کھیلیں گے, کودیں گے, باغوں کے پھل میں بھی کھائیں گے,
یرتا و یناد وہ بھی پھل میوے کھائے گا, توڑے بھاگے گا, اچھلے کودے گا,
اس سے ذرا طبیعت میں سرحد پیدا ہوگی,
سادگی اور شگفتگی پیدا ہوگی. تو ہم نے سیر کا تفریح کا پروگرام بنایا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو,
وہ بھی کھائے پیئے, کھیلے کودے, دوڑے بھاگے, تاکہ طبیعت میں ایک سرور پیدا ہو, شگفتگی اور سادگی پیدا ہو. اور ابا جان کسی قسم کا کوئی خیال نہ کرنا,
وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ
ہم اس کی حفاظت ہے, اس کا اچھی طرح خیال رکھے.
قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فرزندو تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دو, اور میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا اور تم اس سے غافل رہو, تم تو اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. لوگ کہتے ہیں یہ لب نہیں ہے, بولو یہ لب نہیں ہے.
فرماتے ہیں تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا, اور میں یہ خوف کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یعنی جو بات انہوں نے آ کر کہنی تھی وہ پہلے ہی اشارتاً بتا دی.
چنانچہ شاعر کہتا
کہ مجھ کو ڈر ہے, خوف ہے, دہشت ہے, یہ خوبصورت جانتی صورت ہے, یہ اور تم کہیں غافل رہو اس کے بہانے بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گمان.
میں یہ خوف کھاتا ہوں تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھائے, تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے تو وہ کیا کرے گا.
قانون نہ چلا ہوتے تو وہ نہ لو اس بات
وہ کہنے لگے ابا جان ہم سب بھائی لکھ جیسے جوان بڑے با ہمت
بڑے باپ امت ہم سبوں کے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا جائے
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خسارا پانے والے لوگوں میں سے ہوئے, ہمارا ہونا پھر کیا ہوا؟ بنا ہمارے جیسے سب جوانوں کے حصے ہندو کو بھیڑیا کھا سکتا ہے؟
ایسا ہو سکتا ہے؟
ایسا نہیں ہو.
اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا ہونا نہ ہونا تو یہ کیا کہیں ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب جوان ہوں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو پیارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟
اچھی بات.
اصل بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی, اللہ کی رضا اسی میں.
حالانکہ پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ درخواست تو کی تھی مگر آپ نے ایک بار
نہیں کیا تھا, لیکن آپ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہی.
چلیے تھا. دوسرا دن ہوا تو بھائی چلے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ملے. پہلے تو بڑے پیار سے محبت سے کندھے پر کھاتے بوجھنے کھاتے بڑی محبت اور پیار سے تھے. جب شہر سے کوئی آپ تک بھی دور چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ اب اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں تو زمین پر دے ماں اور کہنے لگے ہاں بھائی اب سنا وہ کیا خواب تم نے دیکھا. ارے ابھی سے ہی تم تاروں سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے, شمس و قمر کے سجدے کرنے کے خواب دیکھتا ہے. ایک نے ادھر سے تھپڑ مارا, یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی کی طرف گئے اس نے بھی مارا, بہت مارا پیٹا بڑی حقیقت اور تکلیف. پیار کرتے تھے ابھی جو سب کے سب ہو گئے سمبھر میں وہ گئے گو کب. ایک نے مارے کماتے زور سے پھول سے رخسار پتی تم نا گئے اور دوسرے نے ٹھوکر ماری ستم گر پڑا یوسف پہ ایک کوہ الم اور تیسرے نے بال نوچے آپ کے تھے جو کنگی سے سوارے باپ کے.
کسی نے سوالوں سے پکڑ کر کے,
کسی نے چپڑ مارا, کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری. پیٹتے وہ تھے تو پھر بس آ گیا, کاش پوچھے باپ یہ حال آپ کا. اور جانور صحرا کے صبر کر لا گئے, آسمانوں کے فرشتے رو دیے.
بہت مارا پیتا علیتیں پہنچائی, کسی نے پانوں سے پکڑ کر چیٹا, کسی نے مکہ مارا, کسی نے پیر سے دھو کر ماری.
علیتیں تکلیفیں پہنچائی اور یوسف علیہ السلام ابا ابا کہہ کے پکارتے تھے. اور آخر انہوں نے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اٹھا اور آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لٹکا ہے. وہ جو اندر کنواں تھا وہ ان کی نظر میں تھا, وہاں لے گئے اور کنویں میں پھینکنے لگے رسیوں کے ساتھ باندھ کر آپ کو لٹکایا. ابھی آپ پانی سے دو تین فٹ اونچے تھے, چھری سے رسی اللہ تعالیٰ ایک طرح فرماتا ہے فلما ذهبوا به واطمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. جب وہ لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے, اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو
تو باندھ کر لگتا. ادھر انہوں نے رسی کے اوپر چھری رکھی, رسی کو کاٹ دی اور یہ پانی میں گر پڑی. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کر
لے خبر جلدی سے جبرائیل امین
کٹ چکی رسی محبت کی کہیں اور بھائیوں نے آج چھوڑا ہے جسے گود میں جا کر اسے جلدی سے لے اور بھائیوں کے ہاتھ سے ملتے ہی دھیل آ گئے اس آن میں بس جبرائیل
یہ بھائیوں نے رسی کاٹی خود اللہ کی حکم سے جبریل علیہ سدرت المنتہا سے چلے رسی کٹی یوسف علیہ السلام ابھی پانی میں نہیں گرے کہ جبریل نے پہلے ہی پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا
اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یکفرون
ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو کچھ تیرے ساتھ کر رہے ہیں تو سب کچھ ان کو بتائے گا لیکن ان کو اس وقت کوئی خبر نہیں ہوگی اشارے اشارے سے جتائے گا بتائے گا مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مصر کا بادشاہ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے یہ ہمارا بھائی یوسف ہے تو سب کچھ ان کو بتائے لیجیے صاحب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا جبریل امین نے یوسف علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بھائیوں نے کیا کیا وہ جو یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا تھا اس کو خون لگایا کوئی جانور پکڑ کے بکری یا کوئی ہرن وغیرہ اس کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر اسے چیٹے لیا بات اور وہ خون آلودہ قمیص لے کر رات کے وقت روتے ہوئے شور کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بچاؤ اباہم پریشانی یبکون وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کی تاریکی میں روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے
رات کی تاریخی میں کیوں آئے اس لیے کہ ان کا جو رونا تھا وہ جھوٹا رونا تو رات کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ سچا رونا رو رہا ہے یا اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں اندھیرا تھا اور اندھیرے میں آدمی ایسے ہی ہو کرتا رہے تو کیا پتا چلتا ہے کہ سچا رونا رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں گی یا نہیں ہے جن کے وقت تو پتہ چل جاتا ہے تو جن کے جھوٹے تھے ان کا رونا جو تھا وہ مصنوعی تھا بناوٹی تھا تو رات کے وقت آئے گا کہ کول نہ کھلے اور پتہ نہ چلے کہ ہمارا رونا بناوٹی اور جھوٹا روتے ہوئے آ جاؤ کر کے آ اور آ کر کیا کہیں گے
قالوا یا ابانا
کہنا جی ہے ہمارے پاس
اپنا نتا دیکھو
ہم نے دوڑ لگائی کہ دوڑ لگائے اور دیکھیں آگے کون نکل پائے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے دوڑ لگائی
بتا رکھنا یوسف آئندہ متا
اور یوسف کو اپنے سامان اپنے کپڑوں اپنی چیزوں کے پاس ہم چھوڑ گئے تو ہم تو دور لگاتے ہوئے نکل گئے آگے اس کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے
آتا نہ
اس کو ایک بھیڑیا تھا
بما ہم سب مومن لنا ولو کنا صادقین
ابا جان آپ ہماری تصدیق تو نہیں کریں گے
آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے لیکن ہے ہم سے. اور یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھیے, اس کو دیکھو کون لگا ہوگا.
کھاتے یوسف کو آ کر بھیڑیا, آئے ہم پر اجر برپا ہو گیا.
اب کرتا کہیں سے پھنسا ہی نہیں,
پہلے اس نے کرتا اتار کے رکھ لیا اور پھر یوسف کو اٹھا دیا جن کے سن کا بھیڑیا تھا. انا کا بھیڑیا
تو کسی سے ڈر سکتا ہے, جو دیگر بھکنوں سے مرعوب ہو سکتا ہے.
کیا پدے حمایت کا ہم بن جائیں تیرا شیر
کو. نہ کوئی بات اس کی ایسی ضرور ہو جاتی ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے, دل کا پیڑ کھل جاتا ہے. ان کو یہ سمجھنا ہی کہ چمت کا مہم اس کو پیڑ پہاڑ میں لوٹ گئی. کرتا اسی طرح کھڑی سلامت اور پھول کے کھینچے مار کے لے. آپ نے فرمایا تو بڑا عقل مند قسم کا فلسفی منطقی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ یوزر کو تو کھا کے آپ کرتا کسی کو پتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا پالا بل سلت نتم انت کو تم ہمارا سنگندوں کے جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تمہارے نقشوں کی بنائی ہوئی بات ہے, وہ بڑی ہوئی بات ہے. بناوٹی اصل حقیقت وہ بھی اصل حقیقت مجھ کو معلوم ہے لیکن سب زمین اب تو خبر ہی اچھا ہے بلا ہوں مسکان والا ہوں اس پر جو کچھ تم بتا رہے وہاں میں ایک بات کرتا ہوں ذرا غور کر. پہلی بات تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یقین ہوئی وہ ہے کہ اللہ تجھے بدگوزہ کرے گا, تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا, دنیا اس طرح سے تجھے نبی بنائے گا, دنیاوی اس طرح سے تجھے مصر کا بادشاہ بنائے گا. دونوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یقین ہوئی ابھی پوری ہوئی ہے ابھی پوری نہیں, ابھی وہ مصر کے بات کیا نہیں ہے, ابھی خوابوں کی تعبیر کا ضرور نہیں. تو انہوں نے تو خود یہ تشہیر ہوئی کیونکہ کہ ایسا ہوگا اور وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا. تو کیا وہ یقین کر سکتے تھے کہ یوسف کو بھیجنے کا دوں یہ تو ختم ہو گئے کیونکہ جو انہوں نے تشہیر کرنے کیے وہ تو ابھی ایک بھی چوری نہیں ہوئی. تو ماننا پڑے گا کہ ان کو علم کا یقین تھا کہ جو کچھ میں نے تین گولیاں کھلی ہیں وہ پوری ہو کے رہے گی, اور یوسف علیہ السلام کو بھیجنے دیں گے نہیں کوئی بھی شاید تو زندہ ہے. لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر یوسف کو امتحان کی منزل میں ڈال دیا, ادھر مجھے امتحان کی منزل میں ڈال دیا, اب ہم دونوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے. اور اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ
جس امتحان کی منزل میں تم ڈال دیا ہے اب اس امتحان کی منزل میں ہمیں کامیاب. ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں, بعض لوگ جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یوسف کنویں میں ہے تو وہ نکال کر لے آتے. یعقوب علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے آتے. تو معلوم ہوا کہ ان کو علم نہیں. ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کی قسم کی تیار تھی. اگر علم ہوتا تو نکال کر لے آتے, جب نکال کر نہیں لائے تو معلوم ہوا تو علم نہیں. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا علم کنویں تک نہیں تھا, آگے سکتے مصر تک نہیں. بولے اگر وہ نکال کر لے آتے, اگر وہ نکال کر نہیں آتے, اگر وہ نکال کر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو پتے نکل پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر پوری ہوتی. بولو اللہ تعالیٰ جس طرح یوسف علیہ السلام کو پتے نکل پر پہنچانا چاہتا تھا, اگر یعقوب علیہ السلام کنویں سے نکال کر لے آتے تو وہ تدبیر پوری ہوتی. اور یعقوب علیہ السلام نے جو کوشش گئیاں فرمائی ہیں وہ پوری ہوتی نہیں. تو ان کو علم تھا مگر وہ جانتے تھے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے منزل مقصود کر پہنچائے. ایک بات اور پیش کرتا ہوں اپنی طور پر سے, میرا تمہارا بیٹا چند دوستوں کے ساتھ خیر کے لیے تقریب کے لیے چلا جائے, صبح چلے گئے, شام کو اس کے دوست آ کر یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے بیٹے کو بھولیا کھا گیا, جانور کھا گیا, تو دونوں کی بات سن کر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ جو سچے بیٹے کے متعلق ایسا کہا جائے گا وہ گھر میں بیٹھا رہے گا؟ وہ دوستوں سے کہے گا کہ چلو میرے ساتھ, مجھے وہ موقع دکھاؤ کہاں گھوڑیا دکھایا, میں یہ دیکھوں کہ وہاں گھوڑیا آ بھی سکتا ہے یا نہیں, وہاں کوئی گھوڑیا رہتا بھی ہے یا نہیں, کہیں تم نے تو کوئی سازت نہیں کی, کہیں تم نے تو میرے بیٹے کو قتل وتل نہیں کر دیا, اور اگر دن پر اس کو گھوڑیا لے گیا تو چلو کل کے دیکھتے ہیں گھوڑیے نے جو کھایا ہوگا ہڈیوں کو نہیں چبا گیا, سارا تو نہیں کھا گیا, کچھ تو اس کے جسم کا حصہ کہیں ہوگا, تو چلو جتنا کچھ اس کا ڈھانچہ کچھ اس کے جسم کا جتنا بھی حصہ ملے اس کو پکڑ کے لائیں اور قتل وغیرہ کریں. تو باپ گھر میں بیٹھا رہے گا, محلے بکو دیکھے گا یا نہیں, موقع محل پر جا کر تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دونوں یعقوب علیہ السلام نے کوئی تصدیق کی, کوئی تحقیق کی, کوئی تفتیش کی, ان سے یہ بتایا کہ چلو مجھے موقع دکھاؤ کہاں بھیجے لکھائے؟
کیوں نہیں کی؟ ارے تفتیش اور تحقیق میں وہ کرے جس کو خبر نہ ہو. یعقوب علیہ السلام کو تو سب کچھ خبر تھی, سب کچھ معلوم تھا. فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ حقیقت نہیں, یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے, یہ من فرق ہے. اصل حقیقت تو میں جانتا ہوں لیکن اب میں خبر کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا. تو وہ اللہ کی رضا پر چلتے یا میرے تمہارے قیاس پر چلتے؟ اللہ کی رضا پر چلتے. چلیے ایک بات اور سوچ لو, یوسف علیہ السلام کو ابھی آپ سنیں گے کہ مصر والے نکال کر دے دیں تو 40 سال گزر گئے. یوسف علیہ السلام کے مصر میں جا کر ساری عمر قید نہیں رہے, شہزادے کی زندگی بسر کرتے, شہزادے خلیج آ چل کر آتے, بادشاہ کے گھر میں تھے اور تھیٹروں کاٹ میں آتے جاتے تھے. یوسف علیہ السلام نے کسی کے ہاتھ سے رکا جوڑ دیتی, میں رات جوڑ دیتی اپنے باپ کو کہ ابا جان میں زندہ ہوں,
میرے ذہنی نے میرے ساتھ یہ شروع کیا تھا کس طرح مجھے قافلے سے آپ بھیج دیا اور ہم نے نکل لکھی کسی طرح مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ. 40 سال تک یوسف علیہ السلام بھی کوئی پیغام نہیں بھیجتے, کوئی اطلاع نہیں کرتے. کیوں؟ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جو قبر ہو. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے, وہ سب کچھ دے گا. ادھر وہ بھی اندھا 3000 پر دادی, ادھر وہ بھی اندھا 3000 پر دادی, کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم امتحان میں ہیں, ہمیں قبر و فکر کے ساتھ امتحان کو پار کرنا چاہیے. مجھے صاحب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں بھی معلوم خبر رکھتے تھے, روز بار جاتے تھے. کیوں؟ تو کسی طرح جو نکل کر واپس نہ آ جائے, اس کو کوئی کافی والا نکالنے یا کسی طرح کنویں سے نکل آئے اور واپس آ جائے تو ہم نے تو اپنے باپ سے کہا کہ اس کو بھیجا تھا گیا, اور اگر یہ واپس آ گیا تو باپ کو منہ دکھانے کے نہیں رکھیں گے. باپ کہے گا تم نے تو کہا تھا بھیجیا کھا گیا, تو یہ کیسے آگے؟ تو ہمارا سارا منصوبہ غلط ہو جائے گا. تو وہ نگرانی رکھتے تھے کہ کسی طرح یوسف کنویں میں سے نکل کر گھر نہ پہنچنی. خیال رکھتے روز جا کے دیکھتے تھے کہ کنویں نہیں ہے. 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں, کتنے دن؟ 3. اور حضرت جبریل علیہ یوسف علیہ السلام سے کہتے
تو غم نہ کرے یوسف, نہ کر گھبرا نہیں, ساتھ ہے تیرے الہ العالمین. صبر تھوڑا سا بھی درکار ہے, تو پھر مصر کی سرکار ہے. تجھ سے یوسف وہ ہوا ہے فضل رب, تیرے قدموں پر جھکیں گے سب کے سب.
سب صبر کرو اور فکر نہ کرو, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایک دن آئے گا کہ تم مصر کے بادشاہ بنو گے اور یہ بھائی جو ہیں یہ سب تمہارے قدموں میں جھکیں گے. اور جس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے,
مولا کیا ہے گلو گلزار ہے, اور نزول رحمت غفار ہے.
3 دن حضرت یوسف علیہ السلام سنیں گے. چوتھے دن ایک قافلہ آیا تھا, وہ مدین سے مصر کو جا رہا. اللہ تعالیٰ اعتراض فرماتے ہیں,
بجات سیارا تم,
ایک قافلہ آیا
تھا, ارسلوا واردہم,
تو انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا. قافلہ آیا, کروں جی وہ ٹھہر گیا, سامنے کنواں تھا. معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی آتے جاتے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہاں کنواں, تو انہوں نے ایک پانی نکالنے والا بھیجا. تو گاؤں کو پانی لا
سات لا گنوا,
اس پانی نکالنے والے نے جب ڈول لٹکایا تو جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ. یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ,
اس پانی کھینچنے والے نے نکالنے والے نے جب سمجھا کہ بارہ ہو گیا,
اس نے سمجھا پانی بھر گیا, اس نے کھینچنا شروع کر.
جو ہی اس نے رسی کو اوپر کھینچا اور زور سامنے آیا
تو کیا دیکھا کہ زور بھی بجائے پانی کے یوں تو ہے اب بڑے خوبصورت
جو ہی اس نے موسا علیہ السلام کو دیکھا قال يا بشرى هذا غلام
کہنے لگا آہا
کیا خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وہ کلوح دیکھا
انہوں نے اس کو پونجی سمجھ کر سرمایہ سمجھ کر چھپایا یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے اس کو چھپا لو مصر میں جا کر بیچیں گے اور پیسے بہت ملے
واللہ علیم بما یعملون اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے
بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو باپ کی نگاہوں سے دور کر دی کھانے والوں نے تم بھی سمجھ کر سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا
کسی کا کچھ ارادہ ہے کسی کا کچھ ارادہ ہے اور اللہ ان کو تخت مصر پر بٹھانا چاہتا ہے
اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سب کچھ جانتا ہے
ان کے ارادے کیا تھے اور اللہ کیا چاہتا ہے آپ آگے کو
جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا بھائی آئے انہوں نے کنویں میں دیکھا تو یوسف کوئی کدھر گیا ادھر دیکھا ایک قافلہ بیٹھا ہوا بھائی قافلے والوں کے پاس گئے قافلے والوں اس کنویں میں ہمارا غلام تھا ہمارا ایک لڑکا تھا وہ تم نے نکالا قافلے والوں نے سمجھا کہ ہم ہیں مسافر اور یہ دس لاکھ جیسے جوان ملتی جلتی شکلیں معلوم ہوتا ہے کسی بڑے خاندان کے کشمیر چلا تو اگر ہم نے جھوٹ بولا تو کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا جو ملک ہے اور ہمیں مسافر تو بعد میں لڑکا ہم سے نکل آئے گا تو مصیبت ہوگی تو سچی بات کر دو
قافلے والوں نے کہا ہاں ہم نے اس کنویں سے ایک لڑکا نکالا ہم نے ڈرون لٹکایا تھا پانی نکالنے کے لیے تو یہ لڑکا نکلا ہے
بھائی کہنے لگے کرو نہیں گھبراؤ نہیں یہ ہمارا غلام ہے اور وہ بہت برا غلام اس کے اندر بڑی بری عادت ہے ہم اس سے تنگ آ گئے اور تنگ آ کر ہم نے ان کو اس کو دور میں ڈالی
تو ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی نگاہ سے تو تم اگر اس کو خریدنا چاہتے ہو تو خریدو
ہم تمہارے ہاتھ لے دیتے ہیں
تم اس کو لے جاؤ جس ملک میں جا رہے ہو تو ملک میں لے جا کر بیچ دینا یا رہے تو چھوڑ کر دینا جہاں سے اس کو لے جاؤ کیونکہ ہم اس کو دور کرنا چاہتے
تو خرید وہ کہنے لگے جی خریدے کیا ہمارے پاس تو کوئی پیسہ ہی قیمت ہی نہیں ہمارے پاس کہنے لگے کہ زیادہ مہنگا نہیں ہے سستا ہے بڑا خرید انہوں نے کہا جی سستا ہو یا مہنگا ہو ہمارے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں وہ کہنے لگے کچھ دیکھو تو صحیح کچھ دیکھو میں ہاتھ سے مارو وہ کہنے لگے جی ہاتھ سے مارے ہمیں تو اپنے دیکھوں کی خبر ہے اور کچھ تو دیکھو انہوں نے جو ہاتھ مارے تو دیکھوں سے چند چوندیاں نکلی جو کھوتی تھی وہ دیکھوں میں اس لیے رہ گئی کہ وہ چلتی ہوئی بازار میں ان کو لے کر کہیں گے کھوتی تھی اور کتنی چوندیاں تھیں 18 یا 20 درہم چوندی کو کہتے ایک روپے کا چوتھائی حصہ 18 چوندیاں وہ بھی کھوتی
کہنے لگے صاحب یہ ہماری جیبوں میں چند چوندیاں ہیں جو اس لیے رہ گئی ہیں کہ کھوتی ہیں بازار میں ان کو لیتا کوئی نہیں
کہنے لگے کہ وہ یہی دے دو یہی دے دو اور دے سکتے
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بتا رہا ہوں بکان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند کھوتے درہموں پر یوسف کو بیچ دیا
اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت, ان کو کوئی رغبت, کوئی دلچسپی, کوئی محبت نہیں. 18 چوندیاں ساڑھے 4 روپے موضی کھوتے اور یوسف جیسے بھائی کو اس لیے کہ بے قبرے تھے. دعا کرو اللہ تعالیٰ بے قدروں کے ہفتے نہ چلائے. دنیا بے قدرے تھے, دیکھنے والے بھی بے قدرے اور خریدنے والے بھی بے قدرے. اور قیمت کیا بنی؟ 4.5 روپے وہ بھی ہوتے. پنجاب میں ایک شاعر ہوئے, انہوں نے پنجابی زبان میں 2 شعر کہے ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں, مطلب بھی بتا دوں. وہ فرماتے ہیں کھوتی دلی بے قدی تو نے, کھوتی دلی بے قدی تو نے, تے او بھی زور کی جانے. او کنا یوسف خون کی کٹیا او کی قدرہ جانے. فرماتے ہو بے قدروں نے چند چھوٹے درہموں کی عمر یوسف کو دے دیا, جنہوں نے یوسف جیسے بھائی کو مارا پیسا اور سننے میں دھکا دے دیا تھا, ان کے نزدیک کیا قدروں کی متی. اور آگے سنو, فرماتے ہیں مزہ ہندا کے کمی خاص بندی کہ ملک دیا فرماتے ہیں مزہ اس وقت کا جبکہ خریدنے والی ہوتی گنیسا اور دیکھنے والے ہوتے یا یعقوب علیہ السلام. دیکھنے والا بھی عاشق ہوتا اور خریدنے والی بھی عاشق ہوتی, تب پتا چلتا یوسف کی قیمت کیا ہے. جے یعقوب کرندا قیمت تے میں گنیسا جان دیداروں قبول نہ پہندی. اگر خریدنے والی ہوتی گلی کا دیکھنے والے ہوتے یا یعقوب علیہ السلام, وہ کہتی اے یعقوب یوسف کے دیدار کے بدلے میری جان لے لے تو یعقوب علیہ السلام یہ بھی قبول نہ کرتے. دیکھنے والے بھی بے قدرے, خریدنے والے بھی بے قدرے, اور قیمت اس وقت پوری پڑتی ہے جب دونوں قدردان ہیں. خریدنے والا جانتا ہوں میں کیا خرید رہا ہوں, بیچنے والا جانتا ہوں میں کیا بیچ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے عاشق صادق امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے, وہ بڑا ظالم تھا, حضور کا دشمن تھا. حضرت بلال کو وہ اتنا مارتا تھا, اتنی اذیتیں پہنچاتا تھا کہ ان اذیتوں اور تکلیفوں کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی. ڈنڈے مار مار کے ختم پر توڑ دیتا, نہیں نہیں رسیوں سے باندھ کر گلیوں بازاروں میں کشمیر پر اس پر بھی بدل. بہتے ہوئے انگارے, جمتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا کر آپ کو ننگا کر کے اوپر نکال دیتا اور سینے پر باری باری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل سکے, جلد گل جاتی, چربی پگھل جاتی. لیکن حضرت بلال اس وقت بھی نہیں کہتے اللہ ہوا حد و رسول اللہ ایک ہے اور رسول اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول. اتنی اہمیتیں تقریبا پہنچائی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بھائی کوئی میرے بلال کا پیارا کرو, اور ظالم امیہ اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیوں نہ ہو.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزیزن علیہ ما عنتم، تکلیف مصیبت تم پر آتی ہے اور بے قرار میرا رسول ہو جاتا ہے، تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول سے برداشت نہیں ہوتی، تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول پر بڑی سات گزرتی ہے۔
حضور کہنے لگے بالکل میرے گلال کا چارہ کرو، ہم سنتے ہیں کہ امیہ بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے کہ آج چاہے سارا گھر بار دینا پڑے دے دوں گا، لیکن رسول اللہ کے عاشق کو آزاد کراؤں گا۔ گئے بلال کو خریدنے کے واسطے، گئے کیا دیکھا، اس وقت بھی امیہ ہاتھ میں جھنڈا لے کر بری طرح مار رہا، گرے گرے کی آواز آئے اور بلال ہنس رہے۔ حضرت ابو بکر نے امیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اس مظلوم نے تیرا کیا بگاڑا، تم اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے، اگر یہ تیری بات نہیں مانتا تو تم اس کو ایک سے کوئی اور غلام دے لو۔ امیہ نے کہا غلام ہو میرا اور کلمہ پڑے میرے دشمن کا، نام سکے میرے دشمن کا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں اس کی ہڈی پتلی توڑ دوں گا، اس کی موٹی موٹی کر دوں گا۔ لیکن حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں میں قوت ختم ہو جائے گی، تیرے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے، تو گوٹی گوٹی کر دے میری ہڈی پتلی توڑ دے، تو مار مار کے میری جان نکال سکتا ہے مگر ایمان نہیں نکال سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جب یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو دیکھ لو۔ امیہ کہنے لگا اس کو خدیجے کا گاؤں، رنگ اس کا کالا، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے، اس کو کون خریدے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں خریدتا ہوں۔ وہ اب نبی کے عاشق کی قیمت پڑنے لگی، لیکن وقت نہیں آئے گا، اس لیے کہ خریدنے والا تو قدردان ہے، بیچنے والا قدردان نہیں، دیکھنے والا نہیں جانتا میں کیا دیکھ رہا۔ امیہ نے کہا ابو بکر صدیق اگر خریدنا ہے تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس ایک عربی نقل غلام ہے، میرے رنگ والا، خوبصورت ہے، تینوں زمین کسی ہو بنی، وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں دیوان کو لے لو اور ساتھ 12,000 پھر ہم دے دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے منظور، یہ بھی کہا کہ اپنی جنت دیکھ میری جنت دیکھ، اور تیرا کالا میرا گولا، تیرا حبشی میرا عربی، تیرا زبان میں نسبت والا میرا پتی ہو زمین، 7,000-12,000 بھی مانگ رہا ہے، کوئی ہزار کر کوئی سوال کر، فرمایا نہیں مجھے منظور ہے۔ مہنگی سی شکتی آخ آئی نا تو فوراً ہاں کر دوں کہ کہیں پھر نہ جاؤں۔ اور خدا کی فکر دیکھو کہ حضرت ابو بکر کا وہ غلام جو تھا عربی نقل وہ کافر، آپ اس کو سمجھاتے تھے مگر اس کے مقدر میں ایمان نہیں،
آپ نے وہ اپنا کافر غلام گورے رنگ والا عربی نقل دے دیا، 12,000 پھر ہم بھی دے دیے اور نبی صاحب کے عاشق بلال حبشی کو لے لیا۔
مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس مقام پر ایک چیز بنا
فرماتے ہیں نوریا من نوریا لا طالبا اور ناریا من ناریا لا جابدا۔
بلال حبشی نوری کے رہتے تھے ناریوں کے پاس، اور ابو بکر صدیق کا وہ کافر غلام ناری تھا رہتا تھا نوریوں کے پاس، تو آخر نوری نوریوں میں آ گیا اور ناری ناریوں میں۔
حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید لیا،
نہیں چلے راستے میں دیکھا بلال جب میں آیا تھا اور امیہ تم پر دنگے برسا رہا تھا تو تم ہنس رہے،
وہ ہنسنے کا کون سا موقع؟ جس پر دنگے برتن وہ تو روتا ہے اور تم ہنس رہے ہو تو وہ کیا بات؟ حضرت جلال نے اسے جواب دیا, شاعر نے اس کو اپنے انداز میں ٹوٹ دیا. حضرت جلال نے کہا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر صحابی, جب کوئی شخص بازار میں برتن خریدنے جاتا ہے مٹی کا بنا ہوا برتن, تو وہ اس کو بگا بگا کے دیکھتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں, ٹوٹا تو نہیں, کچے کو اور ٹوٹے کو کوئی نہیں خریدتا.
پہلے تو سن کے بچائے گاؤں سے گوشت یقین, یہ کچا اور ٹوٹا تو نہیں.
خریدنے والا پہلے بجا بجا کے دیکھتا ہے,
لیکن وہ مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں, اور آ گیا تھا میں پسند ایک دم گائے یار میں. ایسی چیز عشق کے بازار میں مجھے بھی مٹی کا پتلا سمجھو, میرے یار نے مجھے خریدنا تھا تو اس نے خریدنے سے پہلے بجا بجا کے دیکھا کہ کہیں کچا تو نہیں, کہیں عشق کی راہ میں ایمان کے معاملے میں کمزور تو نہیں. اس نے مجھے گنجا مار مار کے دیکھا, گلیوں بازاروں میں کھینچ کے دیکھا.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وصفينا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثناء کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. یہ دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں جہاں تک بیان ہوا تھا اس دوسری نشست میں ان شاء اللہ العظیم اس سے آگے میں بیان کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ بے قدرے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام جیسے بھائی کو محبوب کو چند کوٹے درہموں کے عوض بیچ دیا. اس لیے وہ بے قدرے تھے, ان کو قدر نہیں تھی اور چیز کی قیمت اس وقت پوری پڑتی ہے جبکہ بیچنے والا بھی قدردان ہو اور خریدنے والا بھی قدردان. بیچنے والے کو معلوم ہو کہ میں کیا بیچ رہا ہوں اور خریدنے والے کو معلوم ہو کہ میں کیا خرید رہا ہوں. اگر دونوں میں سے ایک بھی بے قدرہ ہو تو قیمت بولی نہیں بڑھتی. اس کے ضمن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا. آپ تو قدر دان تھے, آپ تو جانتے تھے کہ میں کیا خرید رہا ہوں, لیکن دیکھنے والا امیہ بن خلق بے قدرہ تھا, اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کچھ بیچ رہا. تو قیمت کیا پڑی؟ امیہ بن خلق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا غلام جو عربی نسل کا اور تھا کافر وہ طلب کیا اور ساتھ 12,000 درہم طلب کیے آپ نے دے دی. حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ تم آزان دیا کرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیا کرتے لیکن ان کی زبان میں مطلق تھی اور کیونکہ حبشی النقل تھے تو الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. اصحابو کو کہتے تھے اصحابو, جیسے بغیر نقطوں کے پڑھا جاتا ہے. اور ہمارے جو حافظ اور قاری صاحبان کہتے ہیں حیا, یہ حلقی ہے جو حلق کے نکالتے حیا, اور حضرت بلال کہتے تھے حیا, جیسے جو چشمے ہے پڑی جاتی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کا جو مؤذن ہے وہ الفاظ بھی صحیح نہیں بولتا, ان کے پیچھے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں اکثر ایسے ہی ہے, کسی کو صحیح الفاظ ادا کرنے نہیں آتے, اور کوئی غلام ہے اور کوئی غریب ہے کوئی مزدور ہے, پڑھے لکھے فقیر اور غریب اور امیر کبیر لوگ بہت زیادہ کم ان پر ایماندار ہیں. جتنے ان کا جو مؤذن ہے اس کو الفاظ بھی صحیح طور پر ادا کرنے نہیں آتے. جب لوگوں نے اس قسم کی باتیں سنی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی تو ضروری ہے کہ بلال ہی اذان دے, جب ہمارے پاس بڑے بڑے فقیہ بڑے بڑے ضمیر حضرات موجود ہیں اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے موجود ہیں تو کیوں نہ کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور ان کو کام کرنے کا موقع یا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دشمنوں کے کام اور دشمنوں کے اعتراض کا خیال نہ کرو, ان کو اعتراض کرنے دو, ان کو تان کرنے دو, اور بلال کو ان مؤذن رہنے دو کیونکہ ان کی اذان سے اللہ خوش ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن چند مرتبہ اگر کوئی اور صاحب اذان دے دوں تو کافروں کے منہ تو بند ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے فقیر اور بلیغ اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے افراد بھی موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری مرضی, دیکھ لو جلد. حضرت بلال حبشی سے یہ کہہ دیا گیا کہ کل فجر کی اذان تم نے نہیں دی, کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی. جب حضرت بلال کو روک دیا گیا تو وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ کیا آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, میری زبان میں نقمت ہے,
میں حدثی امتن ہوں، جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا، میری زبان کی ادائی اس طرح ہوتے ہیں، مگر اے مولا تو یہ تو جانتا ہے کہ میرا دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت سے لبریز ہے، تو کیا تو لفظوں کو دیکھتا ہوں؟ میں جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا. ادھر حضرت جنان حبشی اللہ تعالیٰ کے راز میں آدمی ہے، جاری و آرتی کرتے ہوئے التجاؤں پر یاد نہیں ہے، اور ادھر جن کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اذان دے دی، اذان تو ہو گئی مگر وہ کٹتی ہی نہیں، صبح کی روشنی نمودار ہونے میں نہیں آتی. زیادہ حیران ہے کہ اذان تو ہو رہی ہے اور کیوں پھٹ نہیں رہی، صبح کی روشنی نمودار نہیں ہو رہی، تو بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے مگر روشنی نمودار ہو ہی نہیں رہی. اسی وقت جبریل امین آئے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم شریف نے فرماتے
دکھ میں ہاتھ سے بر کرے خیر الورا، یہ سبب بے باندھ چھپ کھانا خدا. جبریل امین نے آ کر رکھ دیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج اللہ کے گھر میں اذان نہیں ہوئی، آج خانہ خدا بغیر اذان کے کیوں ہے؟
گفت تم روز شد بازور و شور، شد مسلی راحت شیطان نہ کور.
حضور نے فرمایا آج تو بڑے زور شور سے اذان ہوئی، ہمارے نمازی بہت خوش ہیں، اور شیطان مردود بڑی دور بھاگ گیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، گونگ مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اتنے ایریے سے نکل جاتا ہے.
تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آج تو اذان بڑے زور شور سے ہوئی ہے اور ہمارے نمازی بہت خوش ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اذان نہیں ہو.
ہاتھ سے باز اب باندھے پلا خوش دے برار سے آنا دل جنا.
جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلال نے اذان کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ جب بلال اذان دیتے ہیں اللہ عرش پر خوش ہوتا ہے، آج اللہ خوش نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہو.
بیٹھے رہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہوں بھائی میرے صحابیوں تم نے دیکھ لیا جلوہ؟ حضرت بلال سے کہا اے بلال اٹھو اور اذان دے. سنو حضور علیہ السلام حضرت بلال سے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال، اے بلال اذان دو، بلکہ کیا فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دے کر ہمیں فرحت پہنچا، ہمیں مسرور کر، وہ کردو کون والی آواز نکال کے ہمارے دل کو خوش کر. اسی وقت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے
نزد خدا
حی بلال بہتر سب حیو حیو تینوں کا.
فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا حیا کہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 100 بار حیا حیا کہنے سے بہتر ہے,
کیونکہ جو حیا کہتا ہے وہ لفظ تو صحیح ادا کرتا ہے مگر اس کا قال ہے, اور حضرت بلال حیا کہتے ہیں بظاہر لفظ تو ٹھیک نہیں مگر ان کا حال ہے. ایک ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال. اسی بات کو مولانا فرماتی
فرماتی جان کرنا نتائے کمال
مصطفیٰ گویا رہنا یا بنا.
فرماتی ہے بلال تیری جان تو بہرے نور میں غرق تھی, تیری آواز کے اور تیری صدا کے بھی قربان جائے کہ رسول اللہ جو فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال تم آواز دے کر ہمیں فرحت پہنچا ہمیں مسرور کر.
دنیا حضرت بلال صاحب حال تھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب حال تھے. ایک ہوتا ہے صاحب کام اور ایک ہوتا ہے صاحب حال. حضرت بلال کا حال
آزام دیا کرتے تھے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف ہو گئی,
تو کیونکہ عاشق تھے مدینے میں نہیں رہے, بھاگ گئے جنگلوں میں چلے گئے. کیوں؟ کہتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ایک ہی نہیں جاتی. یہ بات ایسی بات ہے جس کو اہل عشق سمجھ سکتے, اہل محبت سمجھ سکتے, میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. صحابہ کرام عاشق تھے حضور کے, چنانچہ ان کے عشق کی ایک بات سنی. ایک صحابی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تیاریاں درست کر رہے تھے, ہاتھ میں رنڈی اور کرتی ہے, گودی کر رہے ہیں, زمین کھود رہے ہیں اور باغ کی تیاریاں درست کر رہے ہیں. ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تیاریاں درست کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ شہر میں کیا ہو گیا؟ وہ جو تیاریاں درست کر رہے تھے انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس آنے والے نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو
گئی. میں کیا؟ ارے شہر میں جا کر دیکھ, قیامت برپا ہے, حضور کی وفات ہو گئی ہے.
رمبی کرتی نہیں چوری وہاں سے چلے حاضر ہوئے, گجرائے شریفہ میں داخل ہوئے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, چورے انور دیکھا, کشتیاں بند گئیں, روتے ہوئے باہر آئے اور باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رب العالمین کیا اب تیرا محبوب مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا؟ جب میں مسجد میں آیا کروں گا تو تیرا حبیب منبر پر چنوا فروخ اور محراب میں کھڑے نماز پڑھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا؟ یا رسول اللہ, یا رب العالمین کیا اب یہ میرے کام میرے رسول کی آواز نہیں سنیں گے؟ ان کے کلمات کے طیبہ بات نہیں سنیں گے؟ کیا میری یہ آنکھیں اب ان کا دیدار نہیں کریں گی؟ کیا وہ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے؟ اے مولا, اگر تیری ان آنکھوں کو تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا, مجھے اندھا کر دے اور میری بینائی سلب کر لے. اندازہ کرو کہ صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی.
دعا کر رہے یا رب العالمین جب میری آنکھوں کو تیرا حبیب چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا منبر پر جلوہ فروز ہو کر بات فرماتا ہوا محراب میں کھڑا ہوا نماز پڑھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو میری آنکھوں کو کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا میری بینائی سلب کر لے مجھے اندھا بنا دے دین سے نکلی ہوئی آواز تھی عاشق کی آواز تھی صحابی کی صدا تھی مقبول کی التجا تھی قبول ہو گئی اور اسی وقت بینائی سلب ہو گئی اور نابینا ہو گئے اندازہ کرو کہ ابا کو کیسی محبت اور بلال کو حضور کے عاشق تھے بلال کو عاشق تھے کہتے تھے مجھ سے حضور کی قبر دیکھی نہیں جاتی مدینہ شریف سے نکل گئے جنگل میں چلے گئے دیوانہ وار پھرتے تھے کچھ عرصہ گزر گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خام میں ملے فرمایا بلال تم ہمارا مدینہ چھوڑ گئے ہو کیا ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے ہماری زیارت کے واسطے آؤ کیونکہ سرکار نے حکم دیا تھا پھر مدینہ شریف آئے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت کر کے جانا صرف و بدعت نہیں ہے کیونکہ حضور خود خواب میں مل کر فرما رہے ہماری زیارت کے واسطے آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تارا قبری وجبت له شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کرنی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زار فی حیاتی جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حالت حیات میں میری زیارت کی یہ فرمایا میری زیارت کے واسطے آؤ حضور کا حکم تھا حضرت بلال آئے جب مدینہ شریف میں آئے تو قیامت قائم ہو گئی لوگوں نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو پھر وہی نسلہ رسول اللہ کی وفات کا سامنے آ گیا بچوں نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو وہ پڑے ہوئے گھر گئے اور اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ وہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ تو آ گئے ہیں وہ جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ کب آئیں گے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں بسکیاں بن گئیں دار و قطار رونے لگے اور حضرت بلال کو دیکھنے کے بعد سے لوگ آئے حضور کے عاشق کو دیکھنے کے بعد سے اور کہا اے رسول اللہ کے عاشق کام طرف گئے اس آواز کو سننے کے واسطے وہ درد بھری آواز وہ سوز بھری آواز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے مبارک میں سنایا کرتے تھے وہ جو آواز دیا کرتے تھے اس آزان کو سننے کے لیے کان طرف گئے خدا کے واسطے وہ آزان آج پھر سنا دو حضرت بلال نے کہا اب میں آزان نہیں دے سکوں گا کیونکہ جب میں کہا کرتا تھا اب حبو انا محمد رسول اللہ حضور میری آنکھوں کے سامنے ہوتے میں حضور کی طرف اشارہ دیا کرتا تھا اب حضور میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اور میں آزان نہیں دے سکوں گا لوگوں نے کہا مگر حضرت بلال تیار نہ ہوئے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے حاضر ہوئے یہ دونوں شہزادے جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھے حضور کی تدبیر شامل تھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جان کریم فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک ہوں بہو رسول اللہ کا نقشہ تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی حدیث کو دو شیروں میں پیش کیا فرماتے ہیں ایک سینے تک مصابہ
ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مسرو ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے خود پہ ان کے سامنے میں ہے مہمانوں کا اور ساتھ چکنے پاک ہے دونوں کو ملنے سے آیا صاف چکنے پاک ہے دونوں سے ملنے سے آیا خط کو ہم نے لکھا ہے یہ دو برطانوں کا اور فرماتے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ حسن عین کریم عین کی ذات وہ ذات نہیں حضور کی وفات ہونے کے بعد صحابہ کرام جب حضور کے حجر فراق میں بہت زیادہ بے قرار ہو جاتے تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے جب دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے تو رسول اللہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور ان کو کچھ قرار آتا کچھ چین آتا کیونکہ دونوں شہزادے آ گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت بلال ان کی تعظیم کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کو چونے سے لگائے ان کو چونا تعظیم کی رسول اللہ کے پرزندے رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے تم تصویر لائے ہو میں نے تمہیں دیکھا ہے تو رسول اللہ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے دونوں شہزادوں نے کہا بلال وہی آزان آج پھر سنا دو جو نانا جان کو سنایا کرتے ہمیں بھی سنا دو لوگوں نے کہا تھا صحابہ نے کہا تھا حضرت بلال تیار نہیں ہوئے تھے لیکن جب شہزادوں نے کہا تو انکار نہ کرتے حضرت امام حسن اور امام حسین نے جب کہا آج تو بڑا جان ضرور سنا دو کیونکہ کام ترک گئے ہیں اس آواز کو سننے کے واسطے آج اذان سنا دو تو حسن عین کریم عین کے کہنے پر جس جگہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے وہی کھڑے ہو گئے اذان دینی شروع کر دی جب اذان کی آواز بلند ہوئی اور کرتا وکیل بیویوں نے گھروں میں بیٹھے آواز سنی تو وہ بھی رونے لگ گئی اللہ علیہ السلام نے کہا ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر کدو اللہ الا اللہ کدو اللہ الا اللہ کہا جب انہوں نے کہا صحب اللہ محمد رسول اللہ اتنا پیرا تھا کہ بہت اس مقام میں سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے حضور کا نام نہیں لے سکے ادا نہیں کر سکے اس کو محبت کا اتنا غمزہ تھا بڑوں نیچے بھی گئے اور بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ جمن میں ایک بات آ گئی اب ذرا عرض کرتا ہوں سبق حاصل کرو حضرت بلال حبشی کو ان کی جمن میں دیکھو بات نے کہا تم سنانی میں جاتے
حضور کا عشق نہیں